صفحہ نمبر 44 سے مولانا عبدالغوار حسن رحمہ اللہ کا خطاب شروع ہوتا ہے حمد و ثنا کے بعد۔ رفقائے محترم، صبح کے درس قرآن، پھر قرارداد اور اس کی توضیح، اور سب سے بڑھ کر مولانا اصلاحی کی تقریر سے معاملے کے اکثر پہلو اچھی طرح واضح ہو چکے ہیں، اور اب میری تقریر کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ تاہم جو خدمت میرے سپرد ہے، میں اس کی انجام دہی میں بعض باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، تکرار سے بھی کم از کم تذکیر کا فائدہ تو حاصل ہو ہی جائے گا۔ ایک نئی دینی جماعت کے قیام کے فیصلے پر سب سے پہلے جو سوال ذہنوں میں پیدا ہونا لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر ایک نئی جماعت کی ضرورت کیا ہے؟ اولاً کیا انفرادی طور پر کام کرنا کافی نہیں ہے؟ ثانیاً اگر اجتماعیت لازمی ہے تو پھر ڈیڑھ اینٹ کی ایک نئی مسجد الگ بنانے کی کیا حاجت ہے؟ بہت سی دینی تنظیمیں اور جماعتیں موجود ہیں، کیوں نہ انہی میں سے کسی کے ساتھ شامل ہو کر کام کیا جائے۔ جہاں تک اجتماعیت کی ضرورت و اہمیت کا تعلق ہے، اس پر مولانا اصلاحی بہت مفصل روشنی ڈال چکے ہیں۔ یہ بدیہی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے علیحدہ علیحدہ کام کرنے اور ان سب کے مل جل کر اجتماعی طور پر کام کرنے میں نتائج کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اجتماعیت میں ہر فرد ایک دوسرے کا سہارا اور ایک دوسرے کی کمی پورا کرنے والا ہوتا ہے، جس سے کام میں عظیم برکت ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو لکھنے کی، کسی کو بھاگ دوڑ کی قوت دی ہے، کسی کو غور و فکر اور تدبر و تفکر کی، اسی طرح کسی کو علوم دینی سے سرفراز فرمایا اور کسی کو معلومات دنیاوی سے بہرا ور فرمایا ہے، کسی کو فہم قرآن کے بحر عمیق میں غوطے لگانے کی صلاحیت دی ہے، تو کسی کو حدیث سے علوم حدیث کی وسعتوں میں پیراکی کی صلاحیت سے نوازا ہے، کسی کو قدیم کی واقفیت عطا فرمائی ہے تو کسی کو جدید سے روشناس کیا ہے۔ مختلف صلاحیتوں اور قوتوں سے مسلح افراد کے مجتمع اور متحد ہو کر کام کرنے سے ہی اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی جامع اور ہماگیر نوعیت کا کام سر انجام پا سکے۔ پھر دین و مذہب کے مخالف اور لادینیت کے لمبرداروں کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح منظم ہو کر کام کر رہے ہیں، اور ان کے مختلف گروہ اور جتھے مختلف اطراف سے پوری تنظیم اور اجتماعیت کے ساتھ دینی قوتوں پر یلغار کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اجتماعیت کا مقابلہ انفرادیت سے نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے اجتماعیت ہی کی ضرورت ہے۔ بنابری دینی قوتوں کا منظم اور مجتمع ہونا ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ بلا شبہ جماعت سازی سے کچھ اندیشے بھی لائق ہوتے ہیں، مثلاً ایک یہ کہ اس سے جماعتی و گروہی عصبیت، پھر تعصب اور بالآخر تخرب و تفرق کی لانت وجود میں آتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جماعتیں بالعموم شخصیتوں کے گرد گھومتی ہیں اور ان سے شخصیت پرستی کی مہلک بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ خود جماعتیں عموماً داخلی انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات اس سے انتہائی کری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اولین بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کے مجموعی فائدے یا نقصان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بہت سے اچھے کاموں میں کوئی پہلو برائی کا ہو سکتا ہے، اور بہت سی برائیوں میں کوئی پہلو اچھائی کا ہونا ممکن ہے۔ قرآن مجید نے خود شراب اور جوئے کے بارے میں بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ان میں منفعت بھی ممکن ہے، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا شر ان کی منفعت سے زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز میں خیر کا پہلو غالب ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے شر سے بچاؤ کی ہر ممکن تدبیر کرنی چاہیے۔ سیاست پرستی کی لعنت کے پیدا ہونے کے امکانات وہاں زیادہ ہوتے ہیں جہاں کسی ایک دائی کی دعوت پر لوگ جمع ہوں اور اس کے خیالات و نظریات و تصورات اور اسی کے فہم و فکر کو اس اجتماعیت میں مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ اس کے برعکس اگر ابتدا میں بہت سے لوگ باہمی مشاورت سے اپنے مقصد اور اس کے حصول کے طریق کو طے کریں اور مسلسل امرہم شورا بینہم کی قرآنی ہدایت پر عمل پیرا رہیں، تو انشاءاللہ اس لعنت کا سدے باب ہو جائے گا۔ تخرب و تفرق سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین کی خدمت کے لیے جمع ہونے والے لوگ ہمیشہ اننا من المسلمین ہی کو اپنا واقعی شعار بنائیں اور اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ایک حصہ تصور کریں، چنانچہ نہ ان میں کوئی غرور و گھمنڈ پیدا ہو، نہ اپنے چیزیں دیگر یعنی سم تھنگ ڈفرینٹ ہونے کا احساس پیدا ہونے پائے، اور نہ ہی اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے کسی اعتبار سے بہتر و برتر تصور کریں۔ یہاں یہ حقیقت بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ تخرب و تفرق محض جماعت سازی ہی سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ کوئی ادارہ محض درسگاہ یا دارالعلوم بھی ان کا سبب بن سکتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ بنا ہے، اور اس کی مثالیں خود ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو درسگاہ نئی قائم ہوتی ہے وہ بالعموم ایک خصوصیت کی حامل ہوتی ہے، نتیجتاً اس سے فارغ ہونے والے نوجوانوں کا مزاج ایک خاص رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور مرور ایام یعنی دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے فارغین اور متوسلین میں گروہی و حزبی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نہ تو یہ صحیح ہے کہ ان خدشات کی بنا پر درسگاہیں اور دارالعلوم قائم کرنے بند کر دیے جائیں، اور نہ یہ صحیح ہے کہ دینی مقاصد کے حصول کے لیے ادارے یا جماعتیں قائم کرنا ممنوع قرار دے دیا جائے۔ اس کے برعکس دارالعلوموں اور اداروں کے قیام کے ساتھ حتی الامکان ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے کہ ان کے ذریعے امت میں تفرقہ و انتشار پیدا نہ ہو۔ اس سلسلے میں جس قدر میں نے غور کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، لوگوں میں کچھ چیزیں دیگر ہونے کے احساس کو پیدا ہونے سے روکا جائے، اننی من المسلمین کی قرآنی ہدایات کو ہمیشہ مستحضر رکھا جائے، اور دوسرے یہ احتیاط کی جائے کہ عملاً جمعہ و جماعت اور ربط و ضبط اور رشت و نعتوں کے معاملات کو صرف ہم خیال لوگوں کے حلقے میں محدود کرنے کا رجحان نہ پیدا ہو۔ ان تدابیر پر اگر عمل کیا جائے تو میری رائے میں کوئی دینی جماعت فرقے میں تبدیل نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ تیسرا اندیشہ جماعتوں کے داخلی انتشار کا ہے، تو اگرچہ ماضی کے کچھ تلخ تجربات کی روشنی میں واقعتاً اس اندیشے سے طبیعت میں بہت زیادہ توحش یعنی وحشت پائی جاتی ہے پیدا ہوتا ہے، تاہم یہ حقیقت بادنا تعمل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ محض اس اندیشے کی بنا پر اجتماعی جدوجہد سے بات رہنا ہرگز ایک معقول بات نہیں ہے۔ اختلاف اس عالم واقعہ کی ایک عظیم اگرچہ تلخ حقیقت ہے۔ لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، تحریکیں اٹھتی ہیں اور بہت کچھ مفید کام کرتی ہیں، پھر ان میں داخلی انتشار رونما ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ آپ اپنے خنجر سے خودکشی کر لیتی ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ اس کا کام نسیم منسیہ ہو جاتا ہے۔ ان کے اثرات ان کے بہت بعد تک بھی باقی رہتے ہیں، لہذا ضرورت اس کی ہے کہ خلوص اور للہیت کے ساتھ کام شروع کیا جائے، اختلافات کے حل کے لیے صحت مند راستے حتی الامکان کھلے رکھے جائیں، اس کے بعد بھی کبھی ناگوار صورتحال پیدا ہو تو اس کا سامنا کیا جائے۔ اب دوسرے سوال کو لیجیے، یعنی یہ کہ آخر ایک نئی جماعت کا قیام ہی کیوں ضروری ہے؟ کیوں نہ موجود الوقت دینی جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ مل کر کام کیا جائے؟ اس سوال کا سادہ جواب تو یہ ہے کہ جس طرح ملک میں بہت سی درسگاہوں اور دارالعلوموں کے وجود سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی نئی درسگاہ قائم نہ کی جائے، اسی طرح بہت سی دینی جماعتوں کا وجود کسی نئی جماعت کے قیام، دارالعلوم کے مؤسسین کے بارے میں لازماً یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ان کی رائے بقیہ درسگاہوں کے بارے میں بہت بری ہے۔ اس طرح ایک نئی دینی جماعت کے مؤسسین کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ لازماً دوسری دینی جماعتوں کے بارے میں بہت بری یا حقارت آمیز رائے رکھتے ہیں درست نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جو جماعتیں ملک میں بالفعل موجود ہیں، ہمارے نقطہ نظر سے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن سے ہمیں کلی اختلاف ہے، یعنی ان کے طریقہ کار اور ان کے مزاج اور ذہن کو ہم درست نہیں سمجھتے، ایسی جماعتوں میں مدغم ہونے یا ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری جماعتیں ایسی ہیں جو ہماری رائے میں بعض کام بہت اچھے سر انجام دے رہی ہیں، لیکن ان کے کاموں میں کچھ خلا ہے اور دین کے بعض تقاضے اس کے ذریعے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسی جماعتوں کے ساتھ دو طرح کا معاملہ نظری اعتبار سے ممکن ہے، ایک یہ کہ ان کے ساتھ شامل ہو کر کام کیا جائے اور ان کے اندر رہ کر زور ڈالا جائے کہ دین کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے۔ یہ طریق بظاہر بڑا معقول اور مستحسن نظر آتا ہے، لیکن عملاً اپنے اندر بہت سی پیچیدگیاں رکھتا ہے۔ ہر جماعت کے مؤسسین کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے اور ان کے ذہن کی ایک خاص ساخت ہوتی ہے جسے بآسانی بدلا نہیں جا سکتا، اور اگر بدلنے کی کوشش کی جائے تو اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا کہ خامخواہ کی کھینچتان اور بدمزگی پیدا ہو اور ہاتھ کچھ نہ آئے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے نزدیک کوئی دوسرا پہلو اہم تر ہے تو وہ آپ کی وجہ سے کسی اور پہلو پر کیوں زیادہ زور دیں۔ لہذا عملاً دوسرا طریق ہی ممکن العمل بھی ہے اور بہتر بھی، یعنی یہ کہ دوسرے لوگ ایک علیحدہ اجتماعیت قائم کریں اور اپنے ذہن و فکر اور اپنی صوابدید کے مطابق کام کریں۔ اب اگر خلوص اور للہیت موجود ہے تو یہ دونوں کام ایک دوسرے کے معاون اور ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والے بن جائیں گے، اور اگر اخلاص کی دولت ہی سے تہی دامنی ہو تو پھر بھی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، جیسا تصادم اندر تھا ویسا ہی باہر بھی ہوگا۔ اس صورت میں بھی علیحدہ جماعت سازی پہلی صورت کے مقابلے میں زیادہ نقصان دے تو کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے اس نئی دینی تنظیم کے کچھ خصائص پیش کروں گا جس کے قیام کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ان کا تذکرہ قرارداد میں بھی ہے اور ان کی توضیحات میں بھی، پھر مولانا اصلاحی بھی اپنے تقریر میں ان میں سے بعض کی وضاحت کر چکے ہیں۔ میں ان کو سلسلہ وار پیش کرتا ہوں تاکہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کم سے کم تذکیر ہو جائے۔ پہلی خصوصیت ہماری پیش نظر تنظیم کی یہ ہے کہ اس میں نصب العین کے مقام پر صرف نجات اور رضائے الہی کے حصول کو رکھا گیا ہے، اور اس میں ایسی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی کہ دنیا میں ہمارا مقصود یہ ہے اور آخرت میں یہ۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار جزا۔ دنیا میں انسان دین و شریعت کے جملہ تقاضوں کو اخروی جزا ہی کے لیے پورا کرتا ہے، لہذا ہر آن اور ہر لمحہ ہمارا نصب العین ایک ہی ہے، اور وہ ہے آخرت کی کامیابی، اور اس کے لیے دین کے جملہ انفرادی و اجتماعی تقاضوں کو اسی ترتیب و تدریج کے ساتھ پورا کرنا ضروری ہے جو خود نظام دین میں متعین ہے۔ ان میں سے کسی ایک تقاضے کو اہمیت دے کر نصب العین کے مقام پر لے آنا ہرگز صحیح نہیں۔ دوسری خصوصیت ہماری اس تنظیم کی ہوگی کہ ہماری دعوت صرف اللہ اور اس کے دین کی طرف ہوگی، نہ کسی خاص شخصیت یا جماعت کی طرف ہوگی، نہ کسی خاص مسلک یا فقہی مذہب کی طرف۔ اسی بنا پر اس اجتماعیت کی تیسری خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ نہ کسی فرد یا گروہ کی حلیف ہوگی نہ حریف۔ اس میں حب اور بغض اور محبت و نفرت کا معیار صرف اللہ اور اس کا دین ہوں گے، اور یہ کونو قوامین بالقسط شہداء للہ کے قرآنی حکم پر عمل پیرا ہونے کی مقدور برسعی کرے گی، اور حتی الامکان کوشش کرے گی کہ ذاتی یا گروہی عصبیت یا تعصب کی بنا پر عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا عدل هو اقرب للتقوی، جو پہلی آیت تھی وہ سورہ نساء کی تھی، اس کا ترجمہ تھا کہ ہو جاؤ عدل و قسط کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، اور دوسری آیت سورہ مائدہ کی ہے کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل ہی نہ کرو، عدل کرو، یہ خدا خوفی سے قریب تر ہے۔ مغربی جمہوریت کے پیدا کردہ ان تصورات سے عدل و انصاف کے تقاضے پامال ہو جاتے ہیں، اور انسان اپنی جماعت کے برے سے برے کام کی حمایت اور حزب مخالف کے اچھے سے اچھے کام کی مخالفت پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پیش نظر اسلامی تنظیم انشاءاللہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون کرو نیکی اور خدا خوفی کے کاموں میں، اور مت تعاون کرو برائی اور زیادتی کے معاملوں میں، کہ قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہوگی۔ چوتھی خصوصیت ہماری اسلامی تنظیم کی یہ ہوگی کہ یہ طبقاتی تصور اور اس سے پیدا شدہ تنازع للبقاء کی بجائے، سٹرگل فار ایگزسٹنس کی بجائے، وحدت الہ و آدم اور تعاون للبقاء کے تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گی۔ توافق یعنی موافقت اختیار کرنا، اور تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ پانچویں خصوصیت دینی مسائل اور ان سے متعلق اختلاف مذاہب و مسالک کے متعلق ہے۔ ہمارے نزدیک جملہ دینی مسائل تین طرح کے ہیں، ایک وہ جو اساسی اور بنیادی بھی ہیں اور متفق علیہ بھی، دوسرے وہ جو متفق علیہ تو ہیں لیکن اساسی نہیں ہیں، اور تیسرے وہ مسائل ہیں جن میں سلف اور خیر القرون ہی سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ہماری یہ تنظیم انشاءاللہ اپنی اصل توجہ کا مرکز و محور پہلی قسم کے مسائل ہی کو بنائے گی۔ یعنی وہ جو اساسی اور بنیادی بھی ہیں اور متفق علیہ بھی، یعنی ان پر کنسنسس ہے، اجماع ہے، اس لیے بھی کہ فی الواقع وہی اساسی اور بنیادی ہیں، اور اس لیے بھی کہ موجودہ دور کے فتنوں کی زد دراصل انہی پر پڑ رہی ہے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت ہی خطرے میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا اس وقت اصل ضرورت ان کے استحکام کی ہے، اور اس کے معاملے میں کسی قسم کی رواداری اور مداہنت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دعوت میں نرمی اور حکمت تبلیغ بالکل دوسری چیز ہے، اور مداہنت فی الدین بالکل دوسری۔ ان معاملات میں مصلحت کی بنا پر رواداری ممکن نہیں ہے، البتہ تیسری قسم کے مسائل میں تشدد اور غلو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ان میں مذاکرہ اور باہمی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، لیکن کسی ایک رائے یا مسئلے کو بالجبر دوسروں پر ٹھونسنا کسی صورت میں درست نہیں۔ ہم اپنی اجتماعیت میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جس میں ان اختلافی مسائل کے بارے میں انتہائی رواداری اور فراخ دلی پائی جائے۔ چھٹی خصوصیت جو قرارداد میں صراحت کے ساتھ مذکور ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں الہم فالاہم کا اصول پیش نظر رکھا جائے گا، جو اہم ہے وہی عام ہے، اور تبلیغ دین میں تدریج ملحوظ رہے گی۔ یہ تمام معاملات احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بصراحت مذکور ہیں۔ ساتویں خصوصیت اجتماعیت کی، جیسا کہ قرارداد سے واضح ہے، یہ ہوگی کہ اس کا دائرہ کار صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ غیر مسلم بھی اس کے مخاطب ہوں گے۔ مسلمانوں کی خامیوں کی اصلاح بھی ہمارے فرائض دینی میں شامل ہے، اور غیر مسلموں تک اسلام کی تبلیغ اور ان پر رسالت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی جانب سے اتمام حجت بھی ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہماری یہ اسلامی تنظیم انشاءاللہ اس ضمن میں بھی اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے کوشاں ہوگی۔ پیش نظر تنظیم کی متذکرہ بالا خصوصیات تو وہ ہیں جو ہمارے مابین متفق علیہ ہیں اور ہماری قرارداد میں صراحتاً یا دلالتاً مذکور ہیں، یعنی اس کا لاجیکل سیکوینس بنتی ہے۔ اب میں بعض ایسی خصوصیات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو میری ذاتی رائے میں ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ان میں اختلافی گنجائش تو ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان میں سے اکثر کو آپ حضرات اپنے دل ہی کی آواز محسوس کریں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں اذکار اور اوراد کے معاملے میں یہ اصول متعین کر دینا چاہیے کہ ہم اوراد و وظائف اور اذکار و ادعیہ میں صرف ان کو اختیار کریں جو اللہ کی کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہوں۔ ان کا اولین فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم خدا اور رسول کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور اس سے یقیناً ایک عظیم روحانی فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس سے افتراق و انتشار میں بھی کمی ہوگی۔ مختلف لوگ اپنے ذوق کے اعتبار سے مختلف اذکار اختیار کر لیں تو رفتہ رفتہ یہی ان کی مابہل امتیاز خصوصیت بن جاتے ہیں، اور اس سے ایک علیحدگی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی عافیت اسی میں ہے کہ صرف مسنون اور معصور ادعیہ اذکار پر اکتفا کیا جائے۔ مسنون یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہوں، اور معصور کہ جو صحابہ سے ثابت ہوں اور تابعین سے ثابت ہوں، یعنی جو خیر القرون شمار ہوتے ہیں۔ دوسری یہ کہ مثبت اور منفی دونوں کام سامنے رکھے جائیں۔ دین میں معروف کے امر کے ساتھ منکر کی نہیں کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور احقاق حق کے ساتھ ابطال باطل کو بھی لازم ٹھہرایا گیا ہے۔ احقاق حق یعنی حق کو حق قرار دینا، اور ابطال باطل باطل کو باطل قرار دینا۔ آج کل جو عام خیال پھیل گیا ہے کہ صرف مثبت کام کرنا چاہیے، منفی کام نہیں کرنا چاہیے، تو میری ذاتی رائے میں ازرو دین درست نہیں ہے۔ دعوت کا اچھے سے اچھا اسلوب اختیار کرنا اور حکمت تبلیغ کو پیش نظر رکھنا بالکل دوسری بات ہے، اور انکار منکر اور ابطال باطل سے قطعاً صرف نظر کر کے صرف مثبت باتوں کو پیش کرتے رہنا بالکل دوسری چیز ہے۔ اور دینی غیرت و حمیت کا لازمی تقاضا میرے نزدیک یہ ہے کہ خلاف دین و شرع امور پر برمرہ تنقید کی جائے، چاہے اس کا ہدف اصحاب اقتدار بنتے ہوں چاہے عوام۔ اس معاملے میں یہ پہلو بھی لائق توجہ ہے کہ آج کل حکومت کی خلاف مذہب باتوں پر تنقید کرنے والے تو پھر بھی مل جاتے ہیں، عوام کو ان کی خلاف دین باتوں پر ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا۔ جبکہ میری ذاتی رائے میں آج کے زمانے میں عوام کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کبھی سلاطین و امراء کو حاصل تھی، اور اس اعتبار سے ان کی نظری اور عملی گمراہیوں اور ضلالتوں پر تنقید بھی افضل الجہاد کے حکم میں داخل ہو گئی ہے۔ تیسرے یہ کہ جاہلیت قدیمہ اور جاہلیت جدیدہ دونوں کا ابطال کیا جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، بلکہ غالباً یہی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جاہلیت قدیمہ کی بے کنی کی صلاحیت و قدرت سے مسلح ہوں اور کچھ دوسرے لوگ جاہلیت جدیدہ کے استحصال کی قدرت و طاقت رکھیں، چنانچہ انہیں اپنے اپنے محاذوں پر کام کرنا ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ دونوں محاذ پیش نظر رہیں اور کسی سے صرف نظر نہ ہونے پائے۔ چوتھی کوشش پیش نظر تنظیم اسلامی میں اس امر کی ہونی چاہیے کہ نہ تو نری اقلیت پر انحصار کیا جائے اور نہ ہی نری جذباتیت پر دار و مدار ہو، بلکہ عقل اور جذبے دونوں کو مناسب مقام پر رکھ کر کام کیا جائے، جو بات کہی جائے وہ صرف عقلی ہی نہ ہو بلکہ دل سے بھی نکلے، تاکہ اس کے مخاطب اہل عقل بھی ہوں اور صاحبان دل بھی، اور دعوت خود اہل عقل کے بھی دل میں گھر کر جائے۔ پانچویں لازمی چیز جس کا پورا اہتمام ہماری اس تنظیم میں کیا جانا چاہیے یہ ہے کہ اس میں تنقید پر کوئی پہرا نہ لگایا جائے اور ایسی کوئی پابندی نہ لگائی جائے جس سے لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ تنقید کے صحیح اسلامی آداب کی پابندی تو یقیناً لازم ہے، لیکن تنقید کے دروازوں کو بند کر دینا پیش نظر تنظیم کی پیشگی ہلاکت کا سامان ہوگا۔ اس تنظیم کے ارباب حل و عقد کا تنقید کو برداشت کرنے کی ہمت و صلاحیت سے مسلح ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی لازمی ہے کہ پیش نظر تنظیم کا نظام شورائی ہو اور قرآن حکیم کی اس ہدایت کے امرهم شورا بینہم کہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں کا جیتا جاگتا نمونہ ہو۔ چھٹی خصوصیت ہماری اجتماعیت کی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں زہد خشک اور تفریح بے قید کے مابین درمیانی کیفیت پیدا ہو، اور نہ تو ابوسن کم تریدہ کا نقشہ پیدا ہو جائے اور نہ دوسری انتہا ہو کہ ہر وقت ہنسی دل لگی اور تفریح کا ماحول طاری رہے۔ اسی طرح رہبانیت اور تنعم کے مابین درمیانی کیفیت کا پیدا کرنا بھی لازمی ہے۔ دین میں نہ قطعی ترک لذات کی ترغیب ہے نہ عیش پرستی کی گنجائش ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے جائز طریقے سے متمتع ہونے کو برا سمجھنا بھی دین کی روح کے منافی ہے، اور عیش کوشی بھی ادھرو دین ممنوع ہے۔ ساتویں ضروری چیز جو قرارداد کی توضیح میں بہت وضاحت کے ساتھ آ چکی یہ ہے کہ انتظامی اور تنظیمی امور میں دلچسپی کے ساتھ اسی درجہ کا گہرا شغف تعبدی امور میں ہونا لازمی ہے، ورنہ بالکل یکرخی شخصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی بدولت دینی تنظیموں میں بہت سی خرابیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ پیش نظر تنظیم میں انشاءاللہ اس امر کی خصوصی نگہداشت کی جائے گی۔ آٹھویں اور آخری ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے زمانے کے مخصوص فتنوں کا صحیح فہم اور ان کی اہمیت کا صحیح شعور حاصل کیا جائے۔ اس معاملے میں دین کے خادموں کو بالکل ماہر تشخیص طبیب یعنی کمپیٹنٹ فزیشین کے مانند ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے اپنے زمانے کی اصل اور بنیادی بیماریوں کی صحیح صحیح تشخیص کر سکیں۔ بصورت دیگر یہ ہو سکتا ہے، بسا اوقات ہوتا ہے، ساری جد و جہد علامات کے خلاف ہوتی رہتی ہے، یعنی سائنس اور سمٹمز کے خلاف ہوتی رہتی ہے، اور بیماری کی اصل جڑ یوں کی تو قائم رہتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ حقیقت بین نے بالکل صحیح اندازہ کر لیا تھا کہ منع زکوٰۃ وغیرہ جیسے بظاہر فروعی معاملات کی تہ میں اصل مرض کون سا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نگاہ دور رس نے بھی اپنے وقت کے فتنے کا صحیح اندازہ کر لیا تھا، پھر ان کے بعد بھی تمام مجددین اپنے اپنے دور کے فتنوں کا کی اہمیت کا اندازہ کر کے ان کے سدے باب کی صحیح کرتے رہے۔ فجزاہم اللہ خیر الجزائے عن جمیع المسلمین۔ اپنے وقت کے امراض کی صحیح تشخیص کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے، اور یہ چیز در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تاہم اپنے مقدور بھر اس امر کی صحیح ضروری ہے کہ کسی ایک ہی پٹی ہوئی راہ پر چلتے رہنے کے بجائے اس پر مسلسل غور و فکر اور تفکر و تدبر کیا جاتا رہے کہ ہمارے زمانے کے اصل فتنے کون سے ہیں، ان کے سدے باب کی صحیح راہ کون سی ہے۔ آخر میں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر کے اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں کہ جو کام کرنے کا عزم ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا ہے وہ بیک وقت آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس اعتبار سے کہ یہ ہمارے دین کا تقاضا، ہمارے فطرت کی پکار، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پروردگار کی جانب سے عائد کردہ فرض ہے۔ لہذا اس کی ادائیگی کے صحیح و جہد سے دلوں کی راحت، اور قلوب کو اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ اور مشکل اس اعتبار سے کہ بسا اوقات اس راہ کی مسلسل جد و جہد کا کوئی محسوس نتیجہ برآمد نظر نہیں آتا، اور انسان کو کمال صبر و استقامت کے ساتھ اپنی محنت کے نتائج و ثمرات سے بالکل بے نیاز ہو کر کام کیے جانا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے علی، اگر اللہ تیرے ذریعے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت کی راہ پر لے آئے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بس یہی اس راہ کے ہر مسافر کا موٹو ہونا چاہیے، اور اگر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک فرد بشر کو بھی سیدھی راہ پر لے آئے تو اسے چاہیے کہ اس بات کو واقعتاً ایک دولت بے بہا اور نعمت غیر مترقبہ تصور کرے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہمارے قلب و نظر کی کیفیت فی الواقع یہ نہ ہو جائے تو اس راہ میں ثابت قدم رہنا محال ہے۔ آخر میں میں اپنے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت و استقامت اور عفو و مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اصلاحی کا الوداعی خطاب شروع ہو رہا ہے، میں اسے پڑھ رہا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے ایک جماعتی نظم کے قیام کی قرارداد پر اتفاق کر لیا، میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے عزم و ہمت عطا فرمائے اور ہر قدم پر ہماری دستگیری اور رہنمائی فرمائے۔ میں اس موقع پر آپ کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہر چند اس کی ضرورت اور اہمیت مجھ پر واضح تھی، لیکن میں دو سبب سے اس قسم کی ذمہ داری سے گریز کرتا رہا۔ ایک تو یہ کہ اب میرے قوا ضعیف ہو رہے ہیں، کوئی بھاری بوجھ اٹھانا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ دوسرا یہ کہ زندگی کے اس آخری دور کے لیے اپنے ذوق کے مناسب جو کام میں نے تجویز کر لیا تھا، اب وقت و فرصت کا لمحہ لمحہ اس پر صرف کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ دوستوں کے شدید اصرار بلکہ دباؤ کے باوجود میں خود اس کے لیے پہل کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ دوستوں نے جب کبھی اس فریضہ کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی، میں ان کے دلائل کا تو انکار نہ کر سکا، لیکن اپنی کمزوریوں اور مجبوریوں کو پر نگاہ کر کے ان کی بات کو ٹالتا ہی رہا۔ میں یہ بھی محسوس کرتا رہا کہ اگرچہ میرے اوقات تمام تر دینی علمی کاموں میں بسر ہو رہے ہیں، تاہم معاشرے سے متعلق مجھ پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے اس میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، جس کے سبب نہ صرف میری بعض صلاحیتیں سکڑ رہی ہیں بلکہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ اس پر مجھ سے مواخذہ ہو۔ ان تمام تر احساسات کے باوجود میں اپنے آپ کو معذور سمجھتا رہا، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو معذور سمجھنے میں بڑا فیاض ہوتا ہے۔ بہرحال اب میں پورے شرح صدر کے ساتھ اس کام میں شریک ہوتا ہوں اور ان تمام دوستوں کا دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس عظیم فرض کی اہمیت کو سمجھا اور ہم سب کو اس کے سمجھانے کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے ذمہ اس وقت آپ تمام شرکائے مجلس کو با ضروری ہدایات دینے کا کام سپرد کیا گیا ہے۔ یہ ہدایات ان کاموں سے متعلق ہیں جو آپ کو یہاں سے رخصت ہونے کے بعد کرنے ہیں، براہ کرم ان کو نوٹ کر لیجئے۔ جماعتی تنظیم سے متعلق اس وقت آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تنظیم کے نظام و دستور سے متعلق آپ کے سامنے جو تجویزیں ہیں وہ مقامی رفقاء سے مشورہ کے بعد قلم بند کر کے شیخ سلطان احمد صاحب کے پاس بھیج دیجئے، تاکہ میں اس سے مشاورت ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ حتی الوسع اس بات کی کوشش کیجئے کہ تجاویز کے بارے میں اگر اختلاف رائے ہو تو وہ غور و بحث کے سے مقامی رفقاء ہی کے اندر طے ہو جائے، تاکہ آگے کا کام آسان ہو جائے۔ اگر غور و بحث کے بعد بھی کسی امر میں اختلاف باقی رہے تو اس کو نوٹ کر دیا جائے۔ اپنی اور اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح و تربیت سے متعلق جو کام آپ کو کرنے ہیں ان کے بارے میں مفصل ہدایات تو افرادی قوت کا جائزہ لینے کے بعد ہی دی جا سکیں گی، لیکن چند کام ایسے ابتدائی اور بدیہی نوعیت کے ہیں کہ ان کا اہتمام بلا تاخیر آپ کو کرنا چاہیے۔ پہلا کام نماز کا اہتمام ہے۔ نماز ہمارے دین میں ایمان کا اولین تقاضا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اسلامی تنظیم کی شرازہ بندی اس چیز سے ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے صلاح و تربیت کا پہلا قدم اسی سے اٹھایا ہے۔ آپ بھی اس کی پابندی کے لیے مضبوط عہد کیجئے اور اپنے عزیزوں، قریبوں، دوستوں، پڑوسیوں، محلے داروں کو بھی دل سوزی اور خیر خواہی کے ساتھ اس کی تلقین کیجئے۔ نماز کے اہتمام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ حتی الوسع محلہ کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجئے، بغیر کسی معقول عذر کے اس میں کوتاہی نہ کیجیے اور دوسروں کو بھی نماز با جماعت کی عظمت اور اہمیت سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے دینی علم میں اضافہ کا اہتمام کیجیے، جن مقامات پر یہ ممکن ہو کہ کسی ذی علم کی رہنمائی میں قرآن مجید کا اجتماعی مطالعہ کیا جا سکے، وہاں حلقہ تدبر قرآن قائم کیجیے اور ہفتہ میں کم سے کم ایک دن اس کام کے لیے خاص کیجیے کہ کچھ وقت قرآن کے فکر و مطالعہ میں بسر ہو۔ اس کے ساتھ اگر حدیث کی ایسی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا جائے جو اخلاقی احادیث پر مشتمل ہیں، مثلا ریاض الصالحین وغیرہ، تو اس سے مزید خیر و برکت ہوگی۔ اگر کسی ذی علم کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو عام حلقہ مطالعہ اسلامی قائم کیجیے اور منتخب اسلامی کتب کا التزام سے مطالعہ کیجیے۔ اس قسم کے حلقہ میں اپنے ان دینی بھائیوں کو بھی شرکت کی دعوت دیجیے جن کے اندر دین اور علم دین کی رغبت محسوس کریں۔ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے جدید تعلیم پائی ہو ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ قرآن و حدیث سے براہ راست استفادہ کر سکیں۔ بظاہر یہ کام مشکل نظر آتا ہے، لیکن شوق اور طلب سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اپنے اپنے شہروں میں جس عالم سے بھی اس کام میں آپ کو مدد ملنے کی توقع ہو اس سے استفادہ کیجیے۔ ہم خود بھی حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس مسئلہ پر غور کریں گے کہ آسان طریقہ سے آپ کو عربی سکھانے کی کیا شکل اختیار کی جا سکتی ہے۔ لاہور میں اس سلسلے میں ہم نے جو تجربے کیے ہیں ہم ان سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے تاکہ جن مقامات پر اس نہج پر درس جاری ہو سکے وہاں اس نہج پر درس کیے جائیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے اپنے مقامات پر اپنے ہم خیال اور رفیق تلاش کیجیے جن کے تعاون سے پیش نظر مقصد کو تقویت حاصل ہو، جو اس جد و جہد میں آپ کے لیے سہارا بن سکیں، جو آپ کی اصلاح کریں اور جن کی آپ اصلاح کریں۔ جماعتی زندگی کی یہی خیر و برکت ہے جو انفرادی زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتی، اگرچہ یہ زمانہ بہت برا ہے، لیکن اس برے زمانے میں بھی اچھی روحیں اور نیک نفوس موجود ہیں۔ ضرورت ٹولنے اور جستجو کی ہے، جب آپ جستجو کریں گے تو اللہ کے بے شمار بندے ایسے مل جائیں گے جو آپ کی رفاقت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کتنے نفوس ہوتے ہیں جن کے اندر دینی حس موجود ہوتی ہے لیکن کوئی اس کو اکسانے والا نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ دبی ہوئی رہتی ہیں۔ آپ ایسے نفوس تلاش کیجئے، ان تک پہنچیے، ان سے تبادلہ خیالات کیجئے اور اس کام میں ان کو تعاون کی دعوت دیجئے۔ آپ کی اجتماعی طاقت جتنی ہی بڑھتی جائے گی اتنی ہی ان کاموں کی انجام دہی آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی جو افراد اور معاشرہ کی اصلاح سے متعلق آپ پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ چند ابتدائی کام ہیں جو اس قرارداد کی روشنی میں جو آپ نے پاس کی ہے فی الفور شروع کیے جا سکتے ہیں۔ آگے اللہ مزید کاموں کی راہیں کھولے گا اگر ہمارے اندر اس کے دین کی خدمت کے لیے اخلاص ہوگا۔ اب دعا کیجئے کہ ہمیں اس کام کے لیے سچا عزم حاصل ہو اور ہر قدم پر توفیق الہی ہماری رہنمائی فرمائے۔